وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق الله العظيم. قرآن مجید میں جا بجا مختلف جگہ پر اللہ رب العزت نے خود کچھ دعائیں تعلیم فرمائی، کیونکہ جانتے تھے ہمارے بندے جو ہے وہ بہت کمزور ہیں اور ناقص ہیں، تو اگر ہم ہی ان کو کامل نہ کریں گے تو کیسے کامل بنیں گے. لہذا یہ کرم، اس کا نام ہے کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، یعنی ایک نعمت دینا بھی چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں ذرا سیکھ بھی تو لو کہ لینی کیسے ہے. لہذا نعمت لہذا ان کا سکھانا یہ دلیل ہے کہ یہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی خزانے کی خبر نہ دے تو زندگی بھر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، خبر نہیں لگا لگا سکتا کہ کیا ہے. لہذا سائنسدانوں نے زور لگا لیا، سورج تک نہ پہنچ سکے، ابھی سورج تک نہ پہنچ سکے، خالق سورج کا کیا کہنا. لیکن اگر کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو مٹا دے تو سورج تو نہیں، سورج تو مخلوق ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی، لیکن خالق کے سورج کو دل میں پا جائے گا. لہذا اللہ رب العزت کے نے خود سکھایا کہ ایسے مانگو، کیا کرم ہے ان کا کہ ایسے مانگو. یہ ہم تم اور مانگنا ہے تو سکھانا ہے، کیا دلیل ہے کہ ہم دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر نہ دینا ہوتا تو سکھاتے بھی نہیں. لہذا مانگنے کے بعد کہہ بھی سکتے اللہ میاں دے بھی دیجیے گا، کیونکہ آپ ہی نے سکھایا ہوا ہے، آپ ہی کا پڑھا ہوا ہم تو سبق. جیسے بچہ جو ہے وہ باپ سے کہتے، بچے کو باپ بولے کہ بیٹا ٹافی مانگ، تو مطلب کیا ہے کہ باپ دینا چاہتا ہے، ورنہ اگر چھپا کے رکھے، اب الماری کے اوپر رکھ دے جو چاکلیٹ چھپ کر کھانا شروع کر دے تو بچے کو پتا بھی نہ چلے، الماری کے اوپر رکھ دے. لیکن وہ بچے کو بتانا کہ چاکلیٹ مانگ، اس کا مطلب ابا کے پاس ہے بھی اور دینا بھی چاہتا ہے، کیونکہ اگر نہ ہوتی تو کہتا کیوں، ہوتی نہ تو کہتا کیوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں کا کہنا کہ مانگو، دینا چاہتے ہیں تبھی تو. لہٰذا خود سکھایا. اچھا اس میں سکھایا رب بنا آتینا، رب بنا کہ کہو یا مانگو بھی کیسے، رب بنا اے ہمارے رب. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ رب بنا کیوں سکھایا، تاکہ اس لیے کہ رب بنا کے معنی ہے رب، یعنی اے ہمارے رب، رب کے معنی تربیت کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرمانے والے ہیں، اور جو تربیت کرتا ہے اس کو محبت بھی ہوتی ہے، جو تربیت کرتا ہے اس کو محبت بھی ہوتی ہے، اور جو جو تربیت کرتا ہے مربی جو ہوتا ہے اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اس کو بھی محبت ہوتی ہے، اور محبت جس چیز کو پالتا ہے، پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. جیسے ایک بچہ، اگر کوئی آدمی بکری کے بچے کو پالے، بکری کے بچے کو پالے، تو بکری کے جیسے مالک بکری کے بچے کی ہر وقت فکر کرتا ہے، اس بکری کی حفاظت اور اس کی سردی گرمی کا انتظام، اس کی دوا دارو کا انتظام، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، تو ایسا ہی نہیں ہے کہ مالک ہی کرتا ہے، وہ بکری بھی خود اس کے پیچھے پیچھے گھومتی ہے. مجال نہیں کہ کسی اور کے گھر جا کر چارہ کھا لے، وہ ایسی بے وفا نہیں ہوتی کہ کسی اور کے گھر چارہ جا کر کھا لے، وہ اسی کے پیچھے. لہذا دیکھ لو یہ بکری کا بچہ، دیکھو ماں اس کی ایک ہوتی ہے، ماں بکری کی ماں، بکرے کی ماں، تو بکرا بچہ جب ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے تو پھر ایک دم اچھلتا کودتا واپس اس کے پاس آ جاتا ہے، کیا چال ہوتی ہے اس کی. لہذا فرمائے کہ اسی طرح سے اگر نافرمانی ہو جائے تو ہمارے اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا، بس اللہ ہی ہمارا ہے، باقی ساری دنیا غیر ہے، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا کہ کہو رب بنا، اے ہمارے رب، کیا رب بنا کیوں، کیونکہ اس لیے کہ تم کو بھی مانگتے ہوئے شرم نہ آئے گی. جیسے بچہ جو ہے اپنے ماں باپ سے مانگتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی، کیونکہ جانتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، ان کو کہتا ہے کہ اماں یہ دے دو نا، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جانتا ہے کہ تربیت کرتے ہیں تو تربیت کی وجہ سے ان کو محبت ہے، محبت ہوتی ہے. تو جو ماں باپ تو جو ہے وہ وسیلہ ہے صرف، حقیقی پالنے والے تو اللہ ہے. لہذا جو جن ماں باپ کو اتنی محبت دی تو خود اللہ کو کتنی محبت ہوگی. ماں باپ کی محبت تو غیر اختیاری ہے، ماں باپ کی محبت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے، لہذا غیر اختیاری ہے اور محدود بھی ہے، اور اس وجہ سے ماں باپ اپنی محبت بڑھا نہیں سکتے، ان کی محبت کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی محبت فیل ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت وہ اختیاری ہے اور غیر محدود ہے، لہٰذا جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں محبت کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ جو آدمی اگر 80 برس تک بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، کفر کرے، اس کو بھی معاف کر کے اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. ارے کافر کی تو بات ہے ہی کافر، ارے جو مومن بھی ہے اس میں کون سا ایسے کمال کی چیز ہے کہ اس سے محبت کرے، ناپاک تو وہ بھی ہے اور ایسا ناپاک ہے کہ اس کو نام لینے کی اجازت ہے، مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میں بھی اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا جائے اور اس کے جسم کا اندر دیکھا جائے، ایکس رے وغیرہ جو بھی کر کے، تو اندر پیشاب پخانا اور گندی ہوا تب بھی ملے گی. کیوں بھائی بتائیے؟ میرے شیخ نے پوچھا کہ اے بھائیو بتاؤ کیا پیٹ میں پیشاب پخانا ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت ہر ایک آدمی کے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو کہے میرے نہیں ہے؟ ہر ایک کے پیٹ میں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کی مہربانی دیکھو کہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی. آؤ ہمارے گھر میں آؤ، ہمارے چوکھٹ پہ سر رکھو اور جو اپنی ضرورتیں ہم سے بولو، ہم تمہاری سب ضرورتیں پوری کریں گے. تو کیا غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے؟ ہم سے تو مانگ، ہم تیری ہر ضرورت کو پورا کریں گے. کیا کمی ہے ہمارے خزانے میں جو تجھ کو ہم نہ دیں گے؟ تو سر رکھ پھر دیکھ، باوجود کہ تو گندا ہے پھر بھی ہم تجھ سے مستغنی ہیں، ہم کو تیری ہم تیری عبادت کے محتاج نہیں ہیں، لیکن تو ہماری عنایتوں کا محتاج ہے. ہم تیری عبادت کے محتاج نہیں ہیں، ہم سمد ہیں، سمد بے نیاز، المستغنی عن کل احد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی، المستغنی عن کل احد، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مستغنی ہے. احد کے اندر پورے عالم آ گیا، یعنی پورے عالم کی ایک ایک چیز آ گئی، پہاڑ، زمین، آسمان، سونا، چاندی، سمندر، معدنیات کے ذخائر، ہر چیز سے اللہ مستغنی، فرشتوں سے بھی مستغنی ہے، اپنے نبی سے بھی مستغنی، انبیاء سے بھی مستغنی اللہ کی ذات. ایسی ان کل احد، اور لیکن والمحتاج الیہ کل احد، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے. تو لہٰذا ہم کو کیا کمی ہے جو تجھ کو نہ دیں گے؟ تو اب میرا نماز سے پہلے یہی ارادہ ہوا کہ میں یہ دعا پیش کروں گا، تو مضمون سوچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون میرے شیخ کی برکت سے عطا فرمایا کہ ربنا، کہ رب کیوں سکھایا. جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرماتے اپنے مریدوں کے ساتھ، تو شیطان آیا اور شیطان نے آ کر کہا، انسانی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، میں بھی بخشے جاؤں گا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے تیرے بخشے جانے کی؟ نے کہا قرآن شریف نہیں پڑھتے مولانا صاحب، رب رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر وسعت ہے، تو میں بھی تو شے ہوں، میں بھی تو شے ہوں، لہذا میں جب میں بھی شے ہوں تو شے میں داخل. حضرت نے فرمایا کہ شے کے معنی چیز، تو میں بھی تو چیز ہوں اگرچہ نہ چیز ہوں، تو یعنی ہر شے میں تو میں بھی داخل ہوں، تو مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی، تو میں بھی بخشے جاؤں گا. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت محی الدین ابن عربی امام اپنے وقت کے تھے، تصوف کے امام، انہوں نے فرمایا کہ تو مردود ہے، نکل، تو چاہے تیرے پاس کتنی دلیل ہو لیکن تو جہنمی ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اللہ نے مجھ کو جواب عطا فرمایا. ادب، یہ نہیں کہا کہ میرا وہ ہے کہ دیکھو ان کو نہیں آیا جواب. فرمایا کہ انہوں نے جو سب منع کیا اصل میں مریدوں کی تربیت کرنی تھی، کیونکہ اگر سب کو مرید کو سب آدمی کو سکھا دیتے اللہ میاں کہ چلو بھائی جب شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالے تو جواب دینا، تو جو آدمی شیطان کے وسوسوں کا جواب دے رات بھر گزر جائے گی، جواب نہ دے سکے گا. ارے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیریں کبھی عام مولوی دیکھ بھی نہیں سکتا، ایسی تفسیریں اس کی زبان اور علوم ایسے ہیں، ایسے سب کہ عام مولوی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. وہ امام صاحب ایک دفعہ شیطان آیا مرنے کا وقت قریب، ایک وسوسہ ڈالا، تو امام صاحب نے اس کی دلیل دے دی. کیا پوچھا کہ اللہ میاں کا وجود بھی ہے؟ اس نے ایک دلیل دے دی، امام صاحب رحمۃ اللہ نے دلیل دی، شیطان نے دلیل توڑ دی، پھر دوسری دلیل دی، یہاں تک کہ 100 دلائل دیے، 100 دلائل، شیطان نے سب کا رد کر دیا. ایسا علم، کیونکہ سب کو دیکھا ہوا ہے، بہت چنٹ ہے، چکر باز ہے، بڑے بڑے تمام انبیاء کا زمانہ دیکھا ہوا، بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہوا، اور یہود علماء کو بھی تو یہ سکھانے والا تھا، اور ان یہودیوں کو گمراہ کرنے والا بھی تو یہی تھا، یہ چکر باز، ایسی ایسی باتیں سکھائی اس نے. تو لہذا اب اس دماغ کیا فرمایا کہ پھر محی الدین آپ نے، اور پھر فرمایا کہ کیوں جواب دینے سے منع کیا، اس کی وجہ فرمائی کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جو ہے اللہ میاں کا کتا ہے، جیسے مثل بڑے جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا اپنے گھر کے باہر کتا رکھتا ہے،
کہ یعنی فرمایا میرے شیخ نے کہ جو بڑھیا جو زیادہ بڑا آدمی ہوتا نا تو اس کے گھر میں کتا بھی بڑا ہوتا ہے, اور ایسے بڑے کتے ایک ہی بھونک میں جو نا 25 دن کا قبض ٹوٹ جائے. مان لیجیے کسی آدمی کو 25 دن سے قبض چلا آ رہا ہے, تو ایسے بھیڑیے نسل کے کتے ہوتے ہیں کہ ایک ہی بھونک میں 25 دن کا قبض ٹوٹ جائے, ایسے بھونک مارتے ہیں ایسے ایسے. تو شیطان جو ہے, چونکہ اللہ بھی اللہ اکبر ہے, اللہ سب سے بڑے ہیں, تو شیطان جو اللہ تعالیٰ کا کتا ہے وہ بھی تو بڑا ہوگا, وہ بھی تو بڑا ہوگا. یہ ملا علی قاری کا مضمون ہے. اگر فرمایا اور کتے کا کیا علاج ہے, کتے کا کیا علاج ہے؟ اب اگر کتا بھونکے تو آپ نے بھی بھونکا تو کہے گا یہ تو میرا بھائی معلوم ہوتا ہے, وہ اور بھونکے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. پھر وہ تو وہ پھر کتا کہے گا کہ آپ بھونک کا مقابلہ شروع کیا ہے تو میری علاقہ تو میرا ہے, لہٰذا تم کو اپنی دم جو ہے ٹانگوں کے درمیان دبانی پڑے گی, کیونکہ سرنڈر کرنے کا طریقہ یہی ہے. جب کتے دو کتوں میں بھونک کا مقابلہ ہوتا ہے تو جب کتے بھونکتے ہیں تو ایک کتا جو شکست مانتا ہے وہ دم اپنی ٹانگوں کے درمیان دباتا ہے, لہٰذا کہا تم کو دم دبانی پڑے گی. یہ کتے کا کتوں کا اصول ہے بھائی, وہ بھی باصول لوگ ہیں. لہٰذا اگر آپ کو انگریزوں کے کچھ اصول نظر آئے تو زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہر کتے کے بھی اصول ہوتے ہیں, اور یہ عاشق کتا ہیں. انگریز کو کتوں سے بڑی محبت ہے, لہٰذا اگر انگریز کے آپ کہتے ہیں نا بڑے باصول ہوتے ہیں تو اس میں کیا گھبرانے کی بات ہے, ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. اگر کتوں کے اصول ہے, اگر ان کی حدود باؤنڈری کے اندر کوئی دوسرا کتا آ جائے تو بھونکتے ہیں, یہاں تک کہ وہ اپنی دم کو ٹانگوں کے درمیان دبا لیتا ہے, مطلب شکست تسلیم کر لی, ہم نے شکست تسلیم کر لی. لہٰذا اب یا بھونکے یا اس کو کہے او چپ نالائق, تمہیں تمیز نہیں ہے. اب سمجھا رہے ہیں, پڑھے لکھے ہیں نا, سمجھا رہے ہیں کہ بری بات ہے, ایسے نہیں بھونکا کرتے. ایک شریف آدمی گزرے تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو, ارے بھائی اپنا رستہ لو. تو کتے نے جو ہے کسی یونیورسٹی میں پڑھا تو نہیں ہوتا کہ اس کو اتنی شرافت اور تہذیب آتی ہو, یہ تو بھونکنا جانتے ہیں بس. اب رہی ان کے بھونکنے کا علاج, تو ایک علاج تو ہے مشکل لیکن ہے. اب سن لو کیا علاج ہے. میرے شیخ ہمارے شیخ کے ایک پیر بھائی تھے حضرت ڈاکٹر سرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت پیارے آدمی تھے, بڑے اللہ والے. انہوں نے سنایا کہ ایک صاحب جو ہے کسی نواب کے یہاں, ان کا دوست تھے نواب, تو ان کے گھر میں گئے, تو کچھ دوست ٹھہرنے کے لیے گئے, تو رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو کھڑکی کے باہر کتے آ گئے, 10-12-15 کتے, اور پتہ نہیں ان کو رات کو کون سا جو ہے وہ امریکہ کا قومی ترانہ پڑھنا شروع کیا, رات بھر بھونکتے رہے وہ اور سونے نہیں دیا. اب صبح اٹھے آنکھیں لال, تو نواز صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ نے کہا صاحب کیا کریں, یہ انگریزوں کی فوج یہاں آئی بھی تھی, رات بھر قومی ترانہ اپنا پڑھتی رہی, ہم تو سو نہیں سکے, لہٰذا آپ نے امریکہ والوں کا اگر قومی ترانہ سنا نا, وہ بھی ایسے ہی نسل کا ہے, وہ بھی کچھ اسی کے طرح کا ہے, آپ لوگوں نے شاید سنا نہ ہو, وہ بھی ایسا ہی ہے. لہٰذا جب کتا بھونکتا ہے نا رات کو بھی عجیب جیسی آواز نکالتا ہے, بس ویسا ہی ہے. اسی لیے تو محبت ہے ان کو, وہ جب کتا رات میں ایسے باہر نکالتے نا تو بھی کچھ امریکہ کا قومی ترانہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اب اس کے بعد جو ہے اب بڑے پریشان, تو کیا انہوں نے کہا یار یہ کتوں, انہوں نے کہا یار یہ بس ہم تو پریشان ہیں, اب تو ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں, یہ تو ان کی بھونک سے ہم تنگ آ جاتے ہیں, جب کوئی مہمان آئے بےچارا پریشان. تو نے کہا نواز اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کا علاج کر دوں. کہا یار مارنا وارنا مت, بے زبان بخل. کہا بے فکر ہو, ماریں گے واریں گے نہیں, لیکن آپ دیکھ لینا. تو انہوں نے کہا بہت اچھا بھائی ٹھیک ہے. اب وہ انہوں نے دیکھا تو اب رات کا جو شفٹ ٹائم فکس تھا, کیونکہ اصول کے پابند ہے نا تو فکس ٹائم پہ آتے ہیں وہ بھی, تو فکس ٹائم پہ آئے. اب اس کے بعد جب کتے جو ہے اب دیکھا نواب صاحب نے جو ٹائم دیکھا کہ ٹائم آ گئے, لیکن ابھی ان کی جو ہے وہ بھونکنے کی ترانہ شروع نہیں ہوا. اب ایک گھنٹہ گزرا تو نواب صاحب کو تعجب ہو کے یہ برسوں کا معمول آج کیسے چھوٹ گیا. اب جو کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو سارے کتے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں کوڑا کے انداز میں کھڑے ہوئے اور منہ آسمان کی طرف کر کے منہ کھولتے ہیں لیکن بولتے کچھ نہیں ہے. میں نے کہا یہ عجیب, پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھ کر پھونکا, کیا ہوا. خیر رات کو وہ دیکھا تو وہ مہمان سو چکے تھے, صبح اٹھ پوچھا کہ بھائی کیا آپ نے کیا. کہا کچھ نہیں, آپ کو کیا, آپ بتا دیں ہم بھی کیا انتظام کے لیے. کہا وہ کچھ نہیں, اصل میں کتے کی عادت ہے جب بھونکتا ہے نا تو نیچے سے زور لگاتا ہے, تو نیچے سے کی رگڑ لگاتا ہے, وہ اپنے پیچھے کے فراز سے رگڑ لگاتا ہے تو رگڑتا پیچھے آواز اوپر سے نکلتی ہے. تو کہا کہ بس میں نے جو پیچھے کے سراغ میں ہر ایک کی جو نا گریس لگا دی, لہٰذا جب وہ زور لگاتا تھا تو زور لگانے کے لیے اب وہ ٹکراتے نہیں تھا, پھسل جاتے تھے, تو لہٰذا وہ منہ تو کھولتے تھے آواز نہ نکلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو شیخ محی الدین عربی رحمتہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ارملا علی قاری نے فرمایا کہ شیطان چٹکے کتا ہے اور کتے کا علاج بھائی اس کا بھونکنا نہیں ہے, کیونکہ گریس لگانا آسان نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو مزہ آ جائے تو روزانہ پہنچ جائے وہ. تو لہٰذا کتے کا علاج کیا ہے کہ اس کے مالک سے رابطہ کیا جاتا ہے, اس کے مالک سے کہا جاتا ہے کہ صاحب میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن یہ آپ کا کتا مجھے گھر میں نہیں آنے دیتا. تب مالک اس کو کوئی خصوصی چٹی بجاتا ہے, کوئی کوڈ کہتا ہے, تب کتا جو ہے دم ہلاتا ہے اور سائڈ پہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو شخص آنے لگتا ہے شیطان اس پر بھونکتا ہے, اس پہ وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے, شہوت کی گوند اس کے پروں میں لگاتا ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے. تب اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے, کیا ہے رابطہ آہو فغا سے, کیا ہے رابطہ آہو فغا سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے, یہ اللہ میں تیرے دربار میں آنا چاہتا ہوں, یہ شیطان تیرا کتا یہ آپ کے دربار میں مجھ کو آنے نہیں دیتا. تب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کوٹ بولتا ہے, کہو قرآن پڑھنے سکھایا, کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کہو اللہ شیطان سے مجھے پناہ دے دیجئے. تب اللہ تعالیٰ چونکہ شیطان اللہ کا ہی کتا نا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسا کوٹ اللہ میاں کرتے ہیں کہ شیطان دب دبا ہوتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے. لہٰذا شیطان کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ شیخ محی الدین کی جو بات کہ کیا جواب کہ شیطان, فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جتنا شیطان کو عذاب دیں گے, قیامت کے دن جتنا شیطان کو عذاب دیں گے اس سے زیادہ عذاب دینے پر قادر ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عذاب غیر محدود ہے اور شیطان کو جو عذاب ہوگا وہ محدود ہوگا. لہذا جو عذاب نہ دیں گے وہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر, کیا علوم ہے, کیا علوم ہے. کیونکہ ایک آدمی ہے اس کو جو ہے 100 گھوسے مارنے کی طاقت ہے اور 100 کلومیٹر کی رفتار سے اتنی تیز گھوسے مار سکتا ہے, ایک گھوسے کی طاقت اتنی ہو تو اب اگر وہ آدمی 80 گھوسے مارے اور 20 گھوسے نہ مارے جبکہ 20 گھوسوں کی طاقت موجود ہے تو 20 گھوسے نہ مارنا یہ رحمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بس جتنا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دیں گے, جتنا عذاب نہ دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ عذاب نہ دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو رب بنا کیا سکھایا کہ کہو اے ہمارے رب, اب جو میں بات تھی میں بھول گیا, لہٰذا آگے سنو, جب بھول گیا اب بھول گیا, اب کیا فرمایا, رب بنا آتینا فی دنیا حسنا, اے اللہ مجھے دنیا کے اندر دنیا میں بھلائی عطا فرما, دنیا کی بھلائی عطا فرما, وہ فی الآخرت کی حسنا اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, وقنا عذاب النار اور مجھے جہنم کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے مجھے پناہ دے دیجیے. تو اب دنیا کی بھلائی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اسی میں انشاءاللہ وقت پورا ہو جائے گا کہ 10 تفسیر ہیں دنیا کی, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر, ہاں بات یاد آ گئی مجھ کو الحمدللہ رب العالمین, یاد آ گئی. دیکھو مالک کے ہے, وہ جب چاہے یاد کرا دے جب چاہے بلا دے, انسان وہ کمزور ہے, لہٰذا وہ بات مجھ کو یاد آ گئی. اور وہ بات کیا ہے کہ دیکھو اب یہ شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دی اور شیخ کا مضمون نہیں ہی کیا چربا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اسی سے استنباط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھائے کہو ربنا, اے ہمارے رب, یعنی اللہ ہماری تربیت کرنے والا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی بھی تربیت فرمانے والے اللہ ہیں اور روحانی تربیت فرمانے والے بھی اللہ ہیں, تو لہذا جو قرآن شریف میں جتنے مضمون ہیں تو بعض کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور دنیا سے بعض کا تعلق ہے اور بعض کا تعلق آخرت سے ہے. تو لہذا اس لیے ربنا کہہ کے سکھایا کہ مطلب ہے اللہ آپ ہماری دنیا کی تربیت بھی فرما دیجئے اور آخرت کی تربیت بھی فرما دیجئے, کہ آپ دنیا کی تربیت میں وہ چیز عطا فرما دیجئے جو ہماری جسمانی ضرورت کے لیے اور دنیا کی ضرورت کے لیے ہو, اور آخرت کے لیے بھی وہ چیز عطا فرما دیجئے, وہ تربیت فرما دیجئے تاکہ ہماری آخرت کی بھی تکمیل ہو جائے. واہ اکبر, کیا عجیب. دیکھو اب اس کی دلیل, نماز اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کو دعائے وسیلہ کہتے ہیں. اذان کے بعد درود شریف پڑھے سنت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بروایت بخاری شریف کہ فرماتے ہیں کہ ثم صلوا علی, کہ جب دعا پڑھ لو, جب اذان کا جواب دے دو تو اذان کا جواب دینے کے بعد دعا مجھ پر درود پڑھو, ثم صلوا علی, مجھ پر درود بھیجو, پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو, دعائے وسیلہ جس کا کہا جاتا ہے. جو دعا یہ پڑھے گا تو فرماتے ہیں وجب ای حلت لہو شفاعتی, ملا علی قاری فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی, یعنی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا, اس کو دعا وسیلہ کہتے ہیں. لیکن ریڈیو اور ٹی وی پر جو دعا سنائی جاتی ہے اس کے اندر دو اضافے ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک ہے ودرجۃ الرفیع اور دوسرا ہے ورزقنا شفاعت یوم القیامہ. اگر کسی آدمی کو دعا کے اندر یہ دو یاد ہوں تو وہ اپنے ذہنوں سے نکال دے, کیونکہ تمام حدیث کے ذخیرے میں کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ دو الفاظ ہو. ملا علی قاری فیصلہ فرما کے لکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے المشہور علی الالسنہ, یہ لوگوں کی زبان پر جاری ہو گیا. اس کا جو ہے حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے الفاظ وہ درجۃ الرفیع اور ورزقنا شفاعت یوم القیامہ. یعنی اب دعا کیا خالص ہوگی؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا ہے. تو اس دعا کے پڑھنے والے کو شفاعت ملے گی, اور میرے شیخ فرماتے ہیں شفاعت مومن کو ملے گی. لہذا اس حدیث شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے شفاعت کا وعدہ فیصلہ فرمائیں گے تو اس کو خاتمہ بھی ایمان پر عطا فرمائیں گے. لہذا یہی دعا پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. اللہ فرمائے اس کو شامل کرو. اب دیکھیے, اب ملا علی قاری فرماتے ہیں, اب جو میں مضمون کی طرف آ رہا ہوں, کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکھائے کہو اللہم رب هذه الدعوة دعوت التامة. دعوت التامة کے کیا معنی؟ ای دعوت الکاملة. یعنی یہ جو دعوت کاملہ سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز مراد ہے. یعنی اے اللہ یہ جو دعوت کاملہ ہے یہ دعوت کاملہ کی طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے, یعنی زبر کامل عبادت ہے. اور رب فرمایا یعنی یہ آپ اس دعوت کاملہ کے رب ہیں, یعنی یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بھی رب ہیں. کیوں؟ کیونکہ علماء اور بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اس میں ہماری روحانی تربیت ہے. نماز کے اندر ہماری روحانی تربیت ہے. لہذا جس طرح سے اللہ آپ جسمانی تربیت فرماتے ہیں اسی طرح سے آپ ہماری روحانی تربیت بھی فرماتے ہیں. اس لیے رب یہاں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اللہ آپ رب ہے دعوت کاملہ کے, مطلب کیا کہ اس نماز کو ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ بھی بنا دیجیے. ایسا نہ ہو کہ نماز ہم پڑھے ہوں دنیا کی مشغولی میں, حسینوں کے دل میں خیالات پکا رہے ہوں, اور دنیا کے دوسرے ایسی جو آپ کے نافرمانی کے خیالات عین نماز کی حالت میں پکا رہے ہوں تو پتا چلا, کیونکہ کبھی کبھی غذا سے جو ہے پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہی نماز ہم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے, یہی نماز ہم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے. کیونکہ انسان بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کھاتا مرغی ہے کہ مرغی کھا کر مرغا بنوں گا اور مرغا بن کر مرغی پہ چڑھوں گا, لیکن پتہ چلا اسپتال میں پہنچ جاتا ہے کہ جی کیا ہوا, فوڈ پوائزن ہو گیا. جی کیا, فوڈ پوائزن ہو گیا. تو بجائے اس کے صحت ملنے کے اور بیماری مل گئی. تو کیوں؟ اصل میں بات کیا ہے کہ وہ بگڑ جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے, ہمارے نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے وہ نماز جو دعوت کاملہ ہے, ہمارے ایمان کو کامل کرتی ہے اور ہماری روحانی تربیت کے اندر وہ ہے, لیکن ہمارے نافرمانی کی وجہ سے وہی ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے. کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے اب دل خیالات کے کہتا منہ میرے کعبہ شریف کی طرف, دل حسین کے پاس ہے, دل حسین کے پاس ہے. لہٰذا اب اس کو نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس لیے پڑھ, اب خوب خوشی خوشی سے جو ہے روزانہ تین مرتبہ تسبیح پڑھتا تھا, اب دیکھا شیخ صاحب آئے اب چندہ چاہیے اب سات مرتبہ شروع کر دی, یا کوئی آدمی آئے اب صوفی صاحب پر جو چڑھا سات مرتبہ نہیں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے. اب اس کے کیا ہوا کہ یہی نماز اب یہ نماز نہیں بلکہ دکھاوا بن گئی, اب یہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی. تو پتہ چلا ہے تو نماز تو ہے, اس سے جہنم کیسے ملے گی؟ نہ عبادت کر کے جہنم, کیوں؟ وہ عبادت تو ہے ہی نہیں, صرف ظاہر میں عبادت ہے, حقیقت میں تو گندگی بن چکی ہے, حقیقت میں گندگی بن چکی ہے. اس کی حقیقت کا یہ عالم ہے کہ نماز میں یہ خیال آ رہا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اور والصلاۃ القائمہ آگے کیا فرمایا؟ والصلاۃ القائمہ فرمایا, یعنی قائمہ کیا مراد ہے؟ کہ اب کوئی شریعت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں یہ ایسی قائم شدہ نماز ہے, اب اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لہٰذا چاہے تین سجدے بول دے یا جو ہے وہ کوئی بھی اضافہ کرنا چاہے, کوئی اضافہ اس میں قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو حضور نہ کمی نہ زیادتی, پھر قائم ایسے ہی قائم ہے کہ اس کو قائم کرنے والے بھی اللہ ہیں, لہٰذا اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, کیونکہ وہ قیوم بھی ہے, وہ اللہ قیوم بھی ہے, قائم بذاتی ہی اپنی ذات سے قائم ہے. وہ یقوم غیرہ بقدرت القاہرہ اور اپنی قدرت قاہرہ یعنی زبردست قوت غالبہ جاذبہ کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے, زبردست طاقت کے ساتھ. طاہرہ زبردست طاقت کے ساتھ دوسرے کو بھی قائم رکھ کرتے ہیں. لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ رکھے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے, کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے, اور میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے. جو تو میرا تو سب میرا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اور اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. لہذا رب فرمائے نا تو روحانی تربیت ہو رہی ہے نا, اسی لیے تو سکھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد میں داخل ہونے کی سنت دعا یہی ہے, کیا ہو کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے کہ جس سے میری روحانی تربیت ہو جائے, اور پھر چونکہ روحانی تربیت ہو گئی پھر واپسی میں سکھائے کہو اللہم انی اسالک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل یعنی رزق کا سوال کرتا ہوں. فضل کا ترجمہ رزق ہے. وابتغوا من فضل اللہ یعنی اللہ کے رزق تلاش کرو. تو میں اللہ میاں روحانی تربیت ہو گئی نا, اب آپ نے پیٹ بھی تو دیا ہے, کچھ انڈا ڈبل روٹی مکھن بھی تو دیجیے ہمیں, کچھ بادام بادام بھی کھائیں گے ہم. آپ طاقت استعمال کیا, آپ کا ذکر کیا, کچھ دماغ پہ خشکی محسوس ہو رہی ہے, اب کچھ بادام بے دام دے دیجیے کیونکہ ہمارے پاس ایک مادام بھی تو ہے, اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے. کیونکہ اگر بادام نہ ہوگا تو مادام کا حق کیسے ادا کریں گے. لہٰذا اس کا بھی حق ادا کرنے کے لیے کچھ بادام بھی دیجیے. تو لہٰذا یہ اس لیے سکھا دیا. اب کیا ربنا, اب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, دنیا کے اندر جو بھلائی ملتی ہے لہٰذا اللہ نے سکھایا. اب بھلائی بھی کیسی دنیا آخرت کے لیے, دیکھو کیسی عجیب یہ دس تفسیر سنیے. نمبر ایک العافیتو والکفاف, یہ ایک تفسیر ہو گئی العافیتو والکفاف. عافیت کیا کہتے ہیں, عافیت کی تعریف دو ہیں. نمبر ایک السلامت فی الدین من الفتنہ, اس کا دین گناہوں سے سلامت رہے, یعنی اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہو, نہ دل میں گندے خیالات لگائے, نہ اس کی آنکھ اللہ کی نافرمانی میں ہو, نہ گال اللہ کی نافرمانی میں ہو, نہ شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو, نہ دل کے اندر گندے خیالات پکائے, نہ کان سے غیبت کسی کی سنے, نہ زبان کسی کی غیبت کرے, نہ گالی دے, نہ جھوٹ بولے, نہ ہاتھ سے کسی کا مال لوٹے, نہ اس کے پاؤں اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے. تو اس کا جو ہے السلامت فی الدین من الفتنہ, اس کا دین سلامت ہو ہر فتنے سے, جھوٹ ہر گناہ سے حفاظت ہو. تو یہ کیا ہو, عافیت یہ ہو گئی نمبر ایک. اور نمبر دو تعریف السلامت فی البدن من سیئ الافکار والمحنہ, کہ اس کا بدن سلامت ہو بری بری بیماریوں سے, مثلا فالج ہو جانا, کوڑ ہو جانا, اور جو ہے برس کا مرض ہو جانا, یا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, بلڈ شوگر میں جو ہے وہ کینسر ہو گیا, شوگر بلڈ کینسر ہو گیا, یا جو ہے گردے فیل ہو گئے, یہ سب جو ہے خطرناک بیماری ہے, بری بری بیماری ہے, اس سے حفاظت ہو. اور والمحنہ, اور شدید مشقت سے, کیونکہ انسان کے کیسے ہے کہ صبح سے شام تک رگڑتے دھگڑتے ہیں, صبح نکلتے ہیں نو ملازمت کے لیے, صبح سات سات بجے چھ چھ بجے نکلتے ہیں, اور رات کو بارہ بارہ ایک ایک بجے گھر آ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, ملازمت چھوڑتی نہیں ہے ہم کو. تو یہ کیا, یہ شدید مشقت ہے. تو یہ جو ہے یہ عافیت نہیں ہے میرے دوستو, دین نہیں سیکھ سکتا. جو آدمی دین نہ سیکھ سکے کیا عافیت ہے اس کو, تگڑے لگ رہے ہیں اس کے, تو یہ عافیت نہیں ہے. ایک ہو گئی نا. اچھا والکفاف, کفاف کہتے ہیں غیر محتاجی کو, یعنی عافیت بھی ہو اور ایسا نہ ہم کسی کے محتاج بھی ہوں. اللہ تو اپنا ہی محتاج رکھ ہم کو, ہم تیرے ہماری پیشانی تیرے آگے سمجھ کے ہم آپ کے محتاج ہو, کسی کے محتاج نہ ہو. غیر والکفاف کہتے ہیں غیر محتاجی کو. ایک تعریف ہو گئی. نمبر دو, اب عافیت مل گئی, کفاف غیر محتاجی مل گئی, لیکن بیوی سے جان نہیں چھوٹ سکتی. لہذا المرۃ الصالحہ, یعنی نیک بیوی ہو. نیک بیوی ہو مطلب کیا, کہ اس کی نیکی کی حفاظت بھی کر سکے. ورنہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگے کہ دعا سکھائی کہو اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء, کہ اللہ میں عورتوں کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ بیوی کہہ دے کہ ہمیں تو بس روٹی چاہیے, بس ہمیں مجھے ہر حال میں سونے کے کڑے چاہیے, تو چوری کر, ڈاکہ کر, رشوت لے, سود کھا, لیکن مجھے چاہیے, تب کیا کرے گا. اور لہٰذا اگر بیوی جو ہے وہ راضی ہو جاتی ہے, کم رسک پر بھی بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر. یہ دنیا کے اندر وہ نعمت ملتی ہے جس کا انسان اس وقت اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے. لہٰذا اگر وہ کبھی اگر ایسی بیوی کچھ کڑوی کسیلی سنا بھی لے تو اس کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال گناہوں سے بچانے والی ہے, گناہوں سے بچانے والی ہے, اور پھر اس کو جو ہے کسی حرام کام میں نہیں مبتلا ہونے دیتی کہ تو جا مال لے کیا, کچھ بھی کر, ہمیں ہر حال میں سوفے چاہیے, ہر حال کے اندر پردے لگنے چاہیے, ہر عید کا آ رہی ہے عید میں ہر حال میں نئے پردے چاہیے, تو چاہے کچھ بھی کر, الٹا کھڑا ہو جائے یا کچھ بھی کر, ہمیں چاہیے. تو کیا ہے وہ پھر چاہے حلال حرام میں نہیں دیکھتا. تو اس صورت میں میرے دوست بہت بڑی نعمت ہے. یہاں تک کہ اگر شوہر حرام بھی کما رہا ہے, کہتے ہیں کہ ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے, لیکن تو ہمیں تو چٹنی روٹی کھلا دے, ہم وہ کھانے کو تیار ہے, لیکن تو حرام مت کما. نعمت ہے یہ المرأة الصالحہ نیک بیوی نعمت ہے. لہذا اگر وہ کبھی کڑوی کسی نے سنا دے اس کو برداشت کرے, بہت بڑی نعمت. ارے میاں یہی کیا کم ہے, یہ کیا کم ہے کہ وہ گناہوں سے بچوا رہی ہے, کتنا ہے آخرت تو برباد نہیں ہونے دے رہی, ذرا کچھ کوئی تھوڑی سی کڑوی کسی نے اچھا ہی ہے کہ دماغ آسمان پہ نہیں چڑھے گا زمین پہ ہی رہے گا, کچھ کڑوی کسی نے سن لے گی سن لے گا اگر تو دماغ نہیں چڑھ سکے گا اس کا. اور پھر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث شریف نقل کی اپنی تفسیر میں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمان بیبیاں عورتیں یہ زیادہ حسین ہوں گی یا حورے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ حسین ہوں گی, کیونکہ ہے نا اب دیکھو جی فلاں کی بیوی تو بہت حسین ہے اور ہماری تو دیکھو بالکل کنڈم ہے کنڈم, قابل ریفرنڈم ناقابل ریفرنڈم, اور ایسی دیکھو اما نے پتہ نہیں پونے بارہ نمبر کا چشمہ لگا کر تلاش کی اور وہ بھی شیشہ صاف نہیں کیا تھا اس وقت چشمے کا, اور بھی زیادہ حضور نظر نہ آیا. ارے میاں میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ, حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی ظاہر کو مت دیکھو, جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی بس اسی کو غنیمت سمجھو, اسی کو لیلا سمجھو اپنی. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر مان لو بہت حسین بیوی ہوتی تو وہ لیلا ہوتی, تم مجنون ہوتے تو مجنون ہونا پسند کرو گے پاگل ہو جاؤ گے, مجنون تو جنون سے پاگل ہو جاؤ گے, کیا یہ لالا شکر ادا کرو صاحب, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اگر ساری کتنے ہیں ابھی بھی ہیں وہ لیلا کے پیچھے لیل وہ لیلا ہوتی ہے تو یہ مجنون بنے ہوتے کسی کام کے نہیں ہوتے, ماں باپ کا حق ادا نہیں کرنا کسی کام کا نہیں, لیکن پھر جب اس کا حسن بگڑتا ہے. میر صاحب دامت برکاتم انہوں نے واقعہ سنا ہے, ہمارے شیخ کے خادم حضرت کے خلیفہ انہوں نے واقعہ سنا ہے, کہا ہمارے خاندان میں ایک صاحب تھے ان کی شکل کوئی خاص نہیں تھی لیکن وہ ایک خاندانی کی ایک لڑکی پر عاشق تھے, وہ بہت بلا کی خوبصورت تھی. کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ماں باپ نے کہا کہ بھائی شادی کر دو, تو نے کہا بھائی جوڑ بھی تو دیکھو یہ تو پہلو ہور میں لنگور معلوم ہوگا, وہ اتنی ہنسی اور یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے, یہ تو دن اور رات کا فرق ہے. تو اب انہوں نے لیکن وہ ان کے عشق میں عجیب بھلا تیرے عشق میں کہ ہم کیا کیا نہیں کرتے, سر دھنتے نہیں اور رویا نہیں کرتے, یہ عالم تھا عشق میں تیرے ہم بھلا کیا کیا نہیں کیا کرتے, سر دھنتے نہیں اور رویا نہیں کرتے, تو یہ عالم ان کا ہو گیا. تو ماں باپ نے کہا بھائی خدا کے لیے رحم کرو, تم خاندان کے ہو تم کچھ کرو, خیر شادی ہو گئی. تو میر صاحب کہتے ہیں کہ ان کا یہ عالم تھا اگر چھینک بھی آتی تھی نا چھینک بھی تو بس ان کی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے تھے, مطلب جب تک چھینک اچھی نہ ہو جائے ایسا عالم تھا. لے ہتھیلی کہتے ہیں نا محاورہ ہے, ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھنا, یہ محاورہ ہے کہ ہم نہیں مطلب اس کی کوئی چیز وہ نہ ہوتی. اس کا ایسا سنا ہے کہ اس کے بعد جو 20-30 سال گزر گئے وہ پاکستان آ گئے, پھر ہم بھی جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تو ایک دفعہ ان سے رشتے دار تھے ہمارے ملاقات کے لیے گئے, جہاں ان کے پاس بیٹھے تھے وہ چشمہ ایسے رکھ کے انکم ٹیکس کے کاغذات دیکھ رہے تھے ایسے رکھ کے, تاکہ کوئی چیز قریب رکھ کے دیکھ رہے تھے کوئی چھوٹ نہ جائے کہ ٹیکس کیسے چرانا ہے. تو اب اس کے بعد بیٹا آیا, اس نے کہا کہ ابا وہ اما کی طبیعت بہت خراب ہے وہ آپ کو بلا رہی ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اچھا. تھوڑی دیر میں بیٹا پھر آیا, انہوں نے کہا کیا ہے کیا مصیبت ہے, ابھی تو دوا بھی دلا دی ڈاکٹر کو بھی دے دیا دوا بھی دے دی, اب کیا کروں, کیا انہیں کے گود میں پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں کیا. تو فرمایا کہ یہی یعنی یہ عالم تھا کہ جو چھینک برداشت نہیں کر سکتے تھے, حسن بگڑ گیا سب رات کھیل بگڑ گیا. تو یہی سب چیز لالا حسن کو مت دیکھے, اصلی حسن جو ہے میرے دوستو وہ باطنی حسن ہے, دین کو ترجیح دے, دین کو دیکھے کہ دین ہے بھی کہ نہیں ہے, ورنہ وہ حسن کے چکر میں پڑی رہے گی. جیسے وہ ہمارے ایک دوست نے سنا ہے ایک لطیفہ کے ایک عورت اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی, تو اب وہ عورتوں کا بازار عادت ہے وہ جاتی تو کسی نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو سب سے پہلے جا کر جو نا تم جس کی لڑکی کو بھی دیکھنا ان کا بیت الخلا ضرور دیکھنا, واش روم غسل خانہ باتھ روم, کیونکہ جس کا غسل خانہ اچھا ہوگا نا تو اس کا مطلب وہ بہت سلیقے والی ہوگی. انہوں نے کہا اچھا, اب وہ جہاں جائے سیدھا اٹھتے ہی مجھے پیشاب لگایا پیشاب کرنے پہنچ جائے تو وہاں دیکھے سب کا گندا ہے, اکثر بیت الخلا کی طرف کون تاج دیتا ہے. خیر ایک گھر میں گئی تو ایسا عالم تھا کہ نیچے دیکھا تو شکل نظر آئی, ادھر دیکھا شکل ادھر دیکھا شکل, انہوں نے کہا واہ 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 بلفٹ رشتہ کہا رشتہ کر لیا. اب اس کے بعد وہی جاننے والی جو ہے دو تین چار مہینے گزر گئے, ایک دن آئے تو دیکھا کہ کپڑے ادھر پھینکے ہوئے برتن یہ اور سب چیز گھر میں الٹی پلٹی پڑی ہوئی. تو نے کہا بہن کیا ہوا, تم تو بڑی شوق سے دلہن لے کے آئی تھی بہو لے کے آئی تھی, یہ کیا ماجرا ہے. کہا ماجرا کیا جا کر بیت الخلا میں دیکھ لو. تو دیکھا دلہن صاحب جو بیت الخلاء مانج رہی ہے، کہا یہ کیا مال، کہا سارا دن اس کو خط ہے، سارا دن باتھ روم دھوتی رہتی ہے، سارا دن غسل خانے کی صفائی، گھر کو دیکھتی نہیں ہے، بس جب دیکھو غسل خانے کو رگڑے جاتی ہے، رگڑے جاتی ہے، تو جو ہے غسل باتھ روم فوبیا ہے اس کو، تو بعض لوگ کو خط ہو جاتا ہے، مطلب یہ نہ دیکھے، اچھا ہے یہ تو چیزیں کفایت شاری ہے، بہت اچھی چیز ہے گھر کی دیکھ بھال، لیکن دین کو بھی دیکھے، دین کو بھی دیکھے، اگر دین نہ ہوگا تو میرے دوستوں کام نہیں آ سکے، کیونکہ وہ جان مال کی حفاظت یہ عورت ہی تو کرتی ہے، لہٰذا نیک بیوی یہ جو ہے، یہ یہاں تک کہ اتنی نیک بیوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تین چیزیں مجھ کو محبوب ہیں، نمبر ایک نیک عورت، نیک بیوی، نمبر دو خوشبو، اور فرمایا صلاۃ قرۃ عینی، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تین چیزیں مجھے دنیا میں محبوب ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی تین محبوب چیزوں کا ذکر کروں، آپ نے فرمایا کہ ضرور، تب کیا عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھ کو بھی تین چیزیں محبوب ہیں، نمبر ایک النظر الی وجهک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا، والجلوس بین یدیک، اور تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ لینا، اور نمبر تین وانفاق مالی علیک، اور اپنا مال آپ کی ذات پاک پر خرچ کرنا، مجھے یہ تین چیزیں دنیا و مافیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تو لہٰذا نیک بیوی اتنی بڑی نعمت ہے، اچھا تو لہٰذا، اور پھر فرمائے کہ اچھا وہ حدیث ہے نا، کیا وہ پھر تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری عورتیں کیوں حسین ہوں گی حرور سے زیادہ، تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لصلاتہن بصلاتہن وبصیامہن، کہ وہ اپنی نماز اور اپنے روزے اور جو شوہر کے ناز نخرے برداشت کیے ہیں، جو شوہر کی کڑوی کوسلی ڈانٹ ڈپٹ اور تکلیف مجاہدات جو برداشت کیے ہیں، ان عباداتوں کا نور اللہ تعالیٰ اس کے چہروں پر ڈال دیں گے، اس کی وجہ سے اس کا حسن حوروں سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ لہذا فرمایا دنیا میں کچھ دن کی بات ہے، جس کو ملے اس پر صبر کر لے، یہ نہ کہے کہ صاف کالی کا لوٹی، ارے بعض دفعہ میں شیخ نے فرمایا زمین کوئی زیادہ ایسی نہیں ہوتی، لیکن وہی زمین کھیتی دینے لگتی ہے، اور کتنی کہتے ہیں سب ساری دنیا بولتی ہے زمین بہت اچھی ہے، لیکن وہاں سے کھیتی نہیں ملتی، لہٰذا اگر ایک بھی حافظ عالم بن جائے، بس اولاد مل جائے نیک اللہ والی، کیا کہنا اس کا بھائی، یہ تو تھوڑے دن کی بات ہے، نظر زکام سے بچا لے، باقی جنت میں جو ہے وہ مزے کریں گے۔ اور پھر میرے شیخ نے کہا عجیب بات فرمائی، آج حضرت کی کیسے چل رہی تھی اس میں ایک عجیب بات، یہ کچھ باتیں اس میں سے تھی، ایک اور بات یاد آئی، فرمائے کہ بعض لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، تو قرآن شریف حفظ کرتے ہیں، اب داڑھی رکھتے ہیں، شلوار ٹخوں سے اوپر، شریعت پہ چلنے کی فکر کرتے ہیں، اور واقعی عجیب بھی لگتا ہے کہ حافظ قرآن ہو یا عالم ہو، دیندار ہو، شلوار ٹخنے سے نیچے ہو، عجیب لگتا ہے، داڑھی نہ ہو اس کی، حافظ اور داڑھی نہ ہو، کیسا عجیب سی بات ہے، یعنی ایک آدمی مردوں شہری شکل، مردوں والی شکل ہو اور وہ پتہ چلے مرد نہیں ہے، عجیب لگے گا نا سب۔ تو لہٰذا یہی حافظ ہو اور داڑھی نہ ہو، حافظ ہو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، ویسے تو ہر مسلمان کے لیے گناہ ہے، لیکن حافظ کے ساتھ تو زیادہ وہ ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے خاندان والا، فرمایا کیونکہ حافظ قرآن کو 10 پاسپورٹ ملیں گے، یہ خاندان کے جہنمی لوگوں کو وہ جنت میں لے جائے گا، ان کو جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ لہٰذا فرمایا کہ لہٰذا حافظ قرآن کیا ہو تو اس کا اکرام کرو، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا، دنیا میں اس کو ناراض کر دیا، اس کا مذاق اڑایا، تو پھر کل قیامت کے دن کیسے بخشائے گا، کہیں گے اب آئے کس منہ سے، تو ہمیں ابھی داڑھی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے، ہم پردہ کرتے تھے تو تم مذاق اڑاتے تھے، آج کیسے آئے ہو، کیا کہہ سکو۔ اللہ فرمایا اس کا اکرام کرو، یہ جس دنیا میں جس کا اکرام کرو گے کل قیامت کے دن وہ تم کو بھی یاد رکھے گا، کہے گا ہاں ہاں بھائی ہمارا ہے، پہچانے گا اس کو۔ دادا فرمایا اس کا اکرام کرو۔ تو نیک بیوی دو نعمتیں ہو گئی، نمبر تین الاولاد الابرار، نیک اولاد، کہ باپ جو ہے وہ انتقال ہو گیا باپ کا، اب اولاد پڑھ پڑھ کے بخش رہی ہے، اولاد پڑھ پڑھ کے بخش رہی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک عورت کو خواب میں دیکھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس عورت نے ان بزرگ سے فرمایا، کہا کہ آپ جو ہے میرا بچہ فلاں ہے، تو اس بچے کو میرے جا کر کہہ دیجئے کہ بیٹا تو روزانہ قبر پہ آتا ہے، تو اس بچے سے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد تلاوت کیا کرے، کیونکہ اس بچے کا معمول تھا جیسے ماں کے پاس آتا تھا سلام کرتے ہی تلاوت شروع کر دیتا تھا ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے تلاوت۔ تو اس نے کہا کہ اس بزرگ سے کہا کہ اس کو کہہ دینا تھوڑی دیر رک جایا کرے، کیونکہ جیسے ہی وہ تلاوت شروع کرتا ہے فوراً نور اس کو گھیر لیتا ہے اور میں اس کی شکل دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہوں، تو اس کو کہنا بیٹا تھوڑی دیر رک جا تاکہ میں تیری شکل دیکھ کر اپنی ممتا کو کوئی ٹھنڈک پہنچاؤں، اس کے بعد پھر بلے تلاوت شروع کریں۔ تو نیک اولاد ہوگی تو مرنے کے بعد بھی کام ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی، ٹانگے دبا کے واللہ وہی خدمت کرے گی. باب میرے شیخ فرماتے حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب ان کے اور بھی چار بھائی تھے لیکن ان کو عالم نہیں بنایا, ان کو بنایا. لہٰذا میرے شیخ فرماتے کہ ان کے والد صاحب نے ایک دفعہ بھرے جلسے میں اعلان کیا, وہ وکیل تھے عدالت سے آتے, کہتے ہیں جب میں عدالت سے آتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی پانی لاؤ, تو کہا سب میرے دوسرے بیٹے کہتے ہیں ارے نوکر جا ابا کے لیے پانی لے کے, کہا لیکن جب مولوی ابرار لوگ ہوتے ہیں وہ خود جاتے ہیں اور خود میرے کو لا کر پانی دیتے ہیں. کہا کہ میں عدالت سے جب تھکا ہوا آتا ہوں تو جو ہے وہ کہتے ہیں نوکر ابا کے جوتے اتارو اور میرا بیٹا جو مولوی ہے وہ خود میرے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارتا ہے, میری ٹانگیں دباتا ہے. تو یہ اولاد خدمت بھی کرتی ہے اگر دیندار ہو, ورنہ دیندار نہ ہو اور ایسے ہی سٹر پٹر ہو پڑھائے انگلش سٹی اسکولوں میں تو اس کو لڑکیوں میں گھومنے کے علاوہ, لڑکیوں سے باتیں کرنے کے علاوہ اور ننگی فلمیں کے دیکھنے کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں ہوگا. نیک بنائے گا تو وہ نیکی کے کام کرے گی, ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی. تو تین باتیں ہو گئی, نمبر تین ہو گیا نا. اب نمبر چار, المال الصالح. المال الصالح پاکیزہ مال ملے, حلال مال, حلال ہو حرام نہیں, حلال بال مال یہ بڑی چیز ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی بیٹیوں نے کہا کہ ابا بڑے دن سے آپ نے کسی اللہ کے ولی کی دعوت نہیں کی. نے کہا اچھا چلو ابھی کر دیتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن محمد ابن حنبل یہ ان کا صحیح نام ہے لیکن مشہور جو ہے امام احمد بن حنبل سے, تو وہ شاگرد بھی تھے. تو امام شافعی نے اپنے شاگرد کو بلایا, اللہ اکبر دیکھو کہ استاد شاگرد کو ولی کی جگہ بلا رہا ہے ایسا عالم. تو کہا کہ آؤ بھائی بہت دن سے تمہاری زیارت نہیں کی. استاد کا حکم تھا, شاگرد پہنچ گیا. بیٹیوں نے بڑی چاہ سے کھانے پر آئے, بڑے اہتمام سے. اب جب کھانے کا وقت آیا تو جتنا کھانا تھا سب کھا گئے. حالانکہ پہلے زمانے میں تھا جیسے ایک امام گزرے وہ خراسان کے زہاد عراق کے زاہد کہلاتے تھے, نام یاد نہیں آ رہا, امام وکیل رحمت اللہ علیہ, وہ زاہد عراق کہلاتے تھے. زاہد یعنی ترک دنیا کرنے والا, لیکن تھے موٹے تازے. کعبہ شریف میں گئے, دو تین علماء ملے, انہوں نے کہا کہ آپ تو زاہد عراق مشہور ہیں لیکن آپ اتنے موٹے, آپ اتنے موٹے اور زاہد مشہور ہیں. انہوں نے کہا ہاں اسلام کی خوشی نے مجھ کو موٹا کر دیا اور تندرست کر دیا. تو لہٰذا اب امام صاحب نے خوب کھایا. اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ پہلے زمانے میں دستور تھا کہ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھنا اور تہجد عبادت کرنا. تو بیٹیوں نے جائے نماز اور لوٹا پانی کا بھر کے چارپائی کے نیچے رکھ دیا, ضرورت پڑے گی استنجا اور وضو وغیرہ کے لیے. اب دیکھا صبح جب نماز کے لیے تو دیکھا جائے نماز ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے اور لوٹا جو ہے ویسے کا ویسا رکھا ہوا پانی ہوا. اب بیٹیوں نے رات بھی شکایت کی کہ ابا یہ کیسا ولی ہے کہ سب کھانا کھا گئے. اب صبح ہے تو ابا یہ دیکھو جائے نماز بھی ایسا اور لوٹا بھی ایسا ویسا, یہ کیسا آپ نے. اور امام صاحب کو فکر ہوئی کہ کیا میرے شاگرد کے حالات بدل گئے. استاد تھے, پوچھا کہ بھائی احمد کی کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ. ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. تو دس لاکھ احادیث زبانی آتی امام صاحب کو, پچاس ہزار تو مسند احمد میں جمع کیے انہوں نے, پچاس ہزار احادیث مسند احمد میں جمع کیے. پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے. تب انہوں نے ایسا کھانے آیا, میری بیٹی نے شکایت کی, کھانا سب کھا گئے اور وضو بھی نہیں کیا رات کو رہتے ہی. کہا حضور اصل میں بات یہ کہ جب میں نے ایک نوالہ لیا کھانے کا تو جیسے ہی وہ نیچے اترا تو مجھ کو نور محسوس ہوا آپ کے پاک مال نے اس کے حلال کی برکت سے, تو وہ مجھے ہوا کہ ایسا کھانا کہاں ملے گا, لہٰذا میں نے کہا یہ نور جتنا جمع کر سکتے کر لو, خوب پیٹ بھر کے کھا لو. کہا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو بس ایک آیت آئی, اس آیت سے میں رات بھر سو نہیں سکا اور سو سے زیادہ مسائل میں نے اس ایک آیت سے استنباط کیے, لہذا وضو بھی نہ ٹوٹا اور اسی وضو سے میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور رات بھر میری عبادت میں گزری. تو دیکھا یہ کیا, یہ سب پاک مال حلال مال کی برکت ہے میرے دوستو. چار نعمتیں ہوئی, چار باتیں ہوئی. نمبر پانچ کیا ہے, اب دیکھو اس میں تربیت کے بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے تو دنیا آخرت دونوں آ گئی نا, اس میں دنیا بھی آخرت بھی, کہ عافیت ہو کہ دنیا میں بھی بیماری سے بچے رہے اور کفاف بھی ہو, کسی کا محتاج بھی نہیں ہے اور نیک بیوی بھی مل رہی ہے کہ آپ اس سے اپنی شہوت کی ضرورت بھی پورا کر رہے ہیں اور آخرت بھی اس سے بن رہی ہے کہ وہ حرام سے بچا رہی ہے اور حلال کی طرف ترغیب اور اولاد کا بھی معاملہ. اور نمبر چار المال الصالح یعنی پاک مال اس کو ملے, یعنی دنیا بھی بن رہی ہے آخرت بھی بن رہی ہے. اور نمبر پانچ العلم والعبادہ, لیکن اللہ کا راستہ بغیر علم کے طے نہیں ہو سکتا, اور علم ہو اور وہ عبادت نہ کرے عجیب معلوم ہوتا ہے, یعنی لہٰذا علم ملنا اور پھر عبادت کی توفیق یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہے، دنیا میں بھلائی ہے، یعنی علم ہو تو علم العلم والعبادت سے مراد ہے العلم والعمل، یعنی علم بھی ہو اور علم پر عمل بھی ہو، کیونکہ علم ہے عمل نہیں ہے، بیکار ہے، بغیر عمل کے علم وہ بیکار ہے، کام نہیں آ سکے گا، سب علم نہیں بچا سکے گا، لہٰذا علم والعبادت سے مراد علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، لہٰذا اللہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں یہ کام آیا۔ پانچ ہو گئی، نمبر چھ الفہم فی کتاب اللہ، الفقہ فی الدین یا الفہم فی کتاب اللہ دونوں ایک ہی معنوں میں، الفقہ فی الدین دین کی سمجھ، دین کی سمجھ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایک ہے علم، ایک ہے استعمال علم، جیسے میں سمجھا چکا ہوں، ایک ہے پستول رکھنا اور ایک ہے پستول چلانا، پستول رکھنا آسان ہے، اگر آپ کسی مہمان کو بھی پکڑا دیں تب وہ کیا حال ہوگا، ایک مہمان کے پاس پستول تھی، بزدلی میں ضرور مسئلہ ہے، لیکن آج کل جو ہے معاملہ الٹا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مہمان غنڈہ گردی کرے گا، بدماشی کرے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں بھائی جیسے یہ بیٹھا ہوا، لیکن یہ شریف ہے، تو لہٰذا وہ اب کیا وہ مہمان کے پستول خرید لی، شوق ہوا کہ صاحب ہم بھی پستول خریدے، اب وہ لوٹ کر کے رکھتا تھا، تو ایک دن اس کو کھٹ ہوا، تو کھٹ کے بعد اسے جلدی پستول لگا، پوچھے گا ڈاکو، اس نے پستول نکال لیا، کہتا سمجھا سمجھا مت، اب خود بھی ہل رہا ہے، تو اب ڈاکو نے منظر دیکھا، اس نے کہا مر گئے، یہ تو اناری لگ رہا ہے، اس نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے میں نہیں ہلا، قسم کھاتا ہوں میں نہیں ہلا، لیکن خدا کے لیے تو مت ہل، ورنہ گولی چل جائے گی۔ تو پتا چلا یہ علم اور ہے، علم ایک ہے، علم ایک ہے، پستول رکھنا ایک ہے، پستول چلانا، پستول چلانے کے لیے جگر چاہیے، یہ جگر چاہیے۔ تب ایک مہمان کا اور قصہ یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجیے، وہ یہ سب قصے ہمارے مہمان دوست نے سنا ہے، وہ ہنستے انہیں کہا کہ میں نے پوچھا، ایک کسی صاحب نے ان سے پوچھا، یار کبھی کوئی مہمان فوج میں بھی گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں گیا، اچھا کیا کہا، سنو قصہ سنو، ایک مہمان فوج میں گیا، تو اب اس کا امتحان تھا، تو کوٹ ووٹ پہن کے گیا اور سب فٹ فاٹ کٹ 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 شٹ میں گیا، اب وہاں پر گیا تو اب اس نے کہا کہ بھائی کہاں، تو سمجھ گیا مہمان، اس نے کہا یار تو کہاں فوج میں آ گیا، تو بنیا جا اپنا حساب کتاب کر، انہوں نے کہا نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے یہ فوج میں بہادری کی ضرورت ہے، کہا میں بھی بہادر ہوں، کہا امتحان لیں گے ہم، کہا لو امتحان، انہوں نے کہا اچھا جاؤ وہاں کھڑے ہو جاؤ ایسے ہاتھ پھیلا کر، اور ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا، کہا وہ ایک آدمی گولی چلائے گا، تمہیں نہیں لگے گی لیکن خبردار تم جم کے کھڑے رہنا، بھاگنا مت، انہوں نے کہا بہت اچھا، ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوا، گولی چلی، ایک گولی جو ہے وہ ایک کان سے نکل گئی، کان کے قریب سے، پھر وہ جم کے کھڑا، دوسری گولی دوسرے کان سے نکل گئی، جم کے کھڑا رہا، یعنی ٹچ کیے ہوئے بغیر، پھر تیسری گولی چلی تو یہاں پہ ہوتا ہے نا تھوڑا کپڑا، یہ پھاڑتی ہوئی نکل گئی بغل کے نیچے سے، چوتھی گولی یہاں سے، اب جب وہ اس نے دیکھا یہ مندر جوان ہلا نہیں، وہ آیا افسر، اس نے شاباش دی، واہ شاباش تو نے تو یہ عجیب کام کیا، تو اس نے پھر اپنے سپاہی کو بلایا، اوے سپاہی ادھر آؤ، جاؤ صاحب کے لیے ایک نیا کوٹ لے کے آؤ، انہوں نے کہا دوسری پتلون بھی منگوا دینا، کیونکہ جہاں کوٹ خراب ہوا وہاں پتلون بھی خراب ہو گئی ہے۔ دیکھو ہنسنے سے اچھا ہو گیا، بس سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ایک فقہ فی الدین دین کی سمجھ ہے، تو پتا چلا علم ہے، ایک علم ہے، ایک استعمال علم ہے، لہٰذا کتنے لوگ ہیں جب اولاد داڑھی رکھتے ہیں ماں باپ منع کرتے ہیں کہ کیا تو داڑھی رکھ رہا ہے، کیا تو شکل کیسی بنائی ہے تو نے، کہتا ہے بابا بس کر، خبردار تیری زبان گدی سے کہہ چلوں گا اگر تو نے یہ بولا، جانتا نہیں اللہ کا حکم ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ علم تو ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ داڑھی تو رکھے، کہے گا بہت اچھا ٹھیک ہے جیسا آپ کہو گے ویسا ہوا، مانے نہیں بس کرتا رہے، کیونکہ ماں باپ کو تو طلاق کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ادب کرے، ٹانگے دبائے، تیل مالش روزانہ کرے، کہ ابا جوتے مار لو، یہ لو ڈنڈا جوتے مارو، مارے تو ہاتھ بھی دبائے کہ ابا تو تھک گیا ہوگا، تب یہ لہٰذا دونوں باتیں جمع کر لیں کہ ابا داڑھی تو نہیں کاٹوں گا، مجبور ہوں میں، اب مجھ سے اس طرح چل نہیں سکتا، لیکن ابا میں تجھ کو ناراض نہیں کر سکتا، تیری ٹانگے میں دباؤں گا، تو یہ نہیں کہ بڑا آیا حکم چلو بڈھا کہیں گا شرم نہیں آتی، ایسے نہیں، بلکہ دونوں جمع کریں، پتہ چلا علم تو ہے، استعمال علم بھی چاہیے میرے دوستوں، اور یہ بغیر اللہ والے کی صحبت کے ملتا نہیں ہے۔ تو کتنی ہو گئی، جتنی بھی ہو گئی، چھ ہو گئی، چلو اچھا نمبر سات الصحت والصحت والعفہ، کہ صحت بھی ہو اور عفیف بھی ہو، پاک دامن بھی ہو، کیونکہ اگر صحت ہوگی زیادہ طاقت محسوس ہوگی تو کہے گا آج تو بڑی طاقت محسوس ہو رہی ہے چل چلو کہیں پہ، مال بھی ہے جیب میں، اب مال استعمال کرے گا، نافرمانی کرے گا، بدمعاشی کرے گا، نہیں صحت ہوگی تو صحت ہو، لیکن صحت کیسی ہو؟ پاک دامنی کے ساتھ ہو، عفیف بھی ہو، پاک دامن بھی ہو، کہ اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، صحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، ساتھ ہو گئی نا نمبر، اور شکر یعنی شکر ادا کرے نا، کیونکہ جو شاکر ہوگا وہ اللہ کا متقی وہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم اللہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، نمبر سات. نمبر آٹھ ثناء الخلق، دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو اللہ نے طرح ہے ارے یہ بڑھائی بھی چاہتے ہو نا، تم تو مانگو ہم سے کہ اللہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن تم اپنا کمال نہ سمجھنا، یہی کہہ رہا اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہے، آپ کی کرم ہے کہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں. تو ثناء الخلق دنیا میں یہ بھی نعمت ملتی ہے، لہٰذا اللہ والوں کی، اللہ والوں کا شہرت عزت ہوتی ہے نا، یہ کیا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے ان کو میرے دوست. آٹھ ہو گئی. نمبر نو، اللہ والوں کے کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں. اب دشمن کا کیا ہوگا کہ ہم یا اللہ یہ ہم دشمنوں سے ہم تو نہیں مقابلہ کر سکتے، کیوں ہم کمزور ہیں، انی ربی انی مغلوب، کہ اللہ میں تو بہت مغلوب ہوں، میں تو کمزور ہوں، فنتصر، آپ میری نصرت اور مدد فرما دیجئے. نمبر نو کیا ہے؟ النصر علی الاعداء، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جاتی ہے. نو، کیونکہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دشمن نہ ہو. میرے شیخ نے آج کیسے چلے تھے، پہلے بھی آپ کا سنا تھا، آج بھی دوبارہ سنا، حضرت نے فرمایا کہ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، وہ عالم تھے، اب ان کے عالموں کے بھی حاسدین بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، تو دو دشمن آئے، ایک چاقو ایک کے وہاں پستول. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہنچ گئے مارنے کے لیے ان کو، تو اب دونوں ایک وہ کہہ رہا ہے پستول والا کہہ رہا ہے تو پہلے چاقو مار، وہ کہہ رہا ہے نہیں تو پہلے گولی چلا، وہ کہہ رہا ہے تو پہلے چاقو مار، اور ماتے دونوں میں لڑائی ہو گئی اور دونوں چلے گئے، دونوں میں لڑائی ہو گئی اور یہ بچ گئے. حضرت سے کیا کہ حضرت آپ نے جو تینوں کل کا وظیفہ پڑھایا بتایا صبح شام، بس میں وہ پڑھتا ہوں، قل اللہ احد تین مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق تین مرتبہ، قل اعوذ برب الناس بسم اللہ کے ساتھ، یہ تین سورتیں تین تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو پڑھتا ہوں. تو آج عجیب میں نے اس کا اللہ تعالیٰ کی برکت سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا، مرنے کے بعد آپ کے وصال کے بعد یہ معجزہ دیکھا کہ وہ میں نے حدیث شریف کی برکت سے وظیفہ پڑھا، تو دونوں ہی آپس میں لڑ کے بھاگ گئے اور میں سلامت رہا. تو ہم یہ کیا ہے، یہ دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ النصر علی الاعداء. اور نمبر دس کیا ہے؟ وہ سب چیزوں کا نچوڑ ہے اور وہ ہے صحبت الصالحین، اللہ والوں کی صحبت، کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے دل گئے. قاعدہ یہی ہے کہ میرے شیخ فرماتے کہ تمام بزرگوں کا اجماع ہے کہ کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں نہ بیٹھے، اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں، جو یہ نعمت عطا فرمانا چاہتے ہیں، میرے شیخ نے اس کو سب سے آخر میں بیان فرمایا، اور آخر میں بیان فرما کر فرمایا کہ یہ ان تمام نو کی نو باتوں کی جو دسویں بات ہے یہ روح ہے اور نچوڑ ہے، کنکلوژن ہے اس کا. فرمایا یہ حاصل ہے کہ جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی باقی اس کو وہ نو چیزیں بھی اس کو حاصل ہو جائے گی. میں کہ یہ جان ہے، یہ روح ہے، اگر اللہ والے نے کی صحبت نہیں ملی تو میرے دوست کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اگر اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی کچھ نہیں ہے. اس کے پاس علم تو ہوگا، اس کا علم تو ہوگا، لیکن ایسا علم ہوگا کباب ہو، چٹپٹا نہ ہو، اور آم ہو اور میٹھا نہ ہو، اور مٹھائی ہو میٹھی نہ ہو، کیا مزہ ہے اس کا، بریانی ہو چٹپٹی نہ ہو، جس بریانی کے ساتھ سوسو نہ نکلے وہ کیا بریانی ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا ایسے ہی فرمایا، بلکہ ایسے کیا کہ وہ کباب ہوگا جو کہ پکاوت ہوگا لیکن کچا ہوگا، کچا تلا نہیں گیا ابھی، لہٰذا تلا نہ ہو، تلا تلے نہ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ کباب کو بھی مزہ نہ آیا گیا، اور جو کھائے گا وہ بھی تھوتھو کرے گا، کچا کباب ہوگا. لہٰذا فرمایا اللہ والوں کی صحبت یہ روح ہے اصل، اور یہ دیکھائے گا جس کے دل کے اندر، جس کے دل میں کسی اللہ کے ولی کی محبت آ جاتی ہے بس اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، دنیا بھی بڑی مزیدار عافیت اور راحت کی اور مزیدار ہو جاتی ہے، اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے، اور یعنی دنیا کے اعمال میں بھی آسانی، دین پر چلنا آسان، اور دین پر جو میرے دوستوں چلے گا وہی عافیت سے رہے گا، اور آخرت میں بھی جو دین پر چلے گا. آخرت کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ 10 کی 10 نعمتیں اپنے فضل سے مہربانی سے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے پالنے والے ہیں, آپ ہماری جسمانی تربیت بھی فرماتے ہیں, ہماری روحانی تربیت بھی فرماتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے, جہنم کی آگ سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ تعالیٰ وہ اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا آخرت کی تمام بھلائی نصیب فرما. یا اللہ ہم اس کے مستحق تو نہیں ہیں, نالائق ہیں, لیکن یا اللہ آپ کریم ہیں, اپنے کرم سے ہم سب کو ناطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے پالنے والے ہیں, اور اللہ آپ ہم سے محبت فرماتے ہیں. آپ کو اپنی رحمت کا صدقہ, آپ کو اپنی خالقیت کا صدقہ. یا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت کا صدقہ جو آپ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یہ تمام بھلائیاں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ علم کی نعمت عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اللہ والے کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ دنیا آخرت کے تمام کاموں کو آسان فرما, رزق حلال عافیت اور فراواری کے ساتھ عطا فرما, ہر غم ہر پریشانی سے حفاظت فرما. یا اللہ دکھ کو سکھ سے تبدیل فرما, غموں کو خوشی سے تبدیل فرما, مصیبتوں کو آفت سے تبدیل فرما. ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراواری کے ساتھ عطا فرما. اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو خیر و عافیت سے رکھیے. اللہ ہماری تمام نعمتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کی نعمت کے زوال سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ کی عافیت کو مصیبت سے تبدیل ہونے سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے, ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ آپ اپنے فضل سے ہم سے خوش ہو جائیے. یا اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی نعمت عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین.